أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولله. اور آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی کہ جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے تھے اور ہم نے دونوں باغوں کو گھیر دیا تھا کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی بنائی تھی، وہ دونوں باغ اپنی پیداوار پوری پوری دیتے اور اس میں کوئی کمی نہ کرتے. دونوں باغوں میں سے ہر باغ اپنی پیداوار پوری پوری دیتا اور کوئی بھی باغ پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان بہتا ہوا پانی بہا دیا اور اس کے لیے بہترین پھل تھا. پھر وہ اپنے دوست سے کہنے لگا باتیں کرتے ہوئے کہ میں تجھ سے زیادہ پیسے والا ہوں اور تجھ سے زیادہ نفری والا ہوں. پھر وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ہلاک ہوگا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کے پاس واپس بھی کیا تو میں اس سے بہتر باغ پاؤں گا وہاں پہنچ کر. اس کے ساتھی نے اس سے کہا بات کرتے ہوئے کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک ٹھیک ٹھاک مرد کھڑا کر دیا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تو مجھے دیکھے تو میں تجھ سے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے کم ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر دے گا، اور تیرے باغ کے اوپر آسمان سے مصیبت نازل کرے گا اور وہ باغ چٹیل میدان بن جائے، یا اس باغ کا پانی زمین کے اندر اتر جائے اور پھر تو اس پانی کو ڈھونڈ کر نہ لا سکے، اور پھر اس کے سارا پھل اور پھر اس اور اس کے سارے پھل کو گھیر لیا گیا. پھر اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹ رہا تھا اس مال و دولت پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور حال یہ تھا کہ وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، اور یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اور اس شخص کے لیے کچھ لوگ نہیں تھے جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکیں، اور یہ خود بھی انتقام نہیں لے سکتا تھا. یہیں سارا اقتدار اللہ کے لیے ہے جو برحق ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے، اسی کے پاس بہترین انجام ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا خلاصہ. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے، ایک ان میں کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آدمی وہ تھا جس کی نظر اسباب کے اوپر تھی اور دوسرا آدمی مومن تھا جس کی نظر مسبب الاسباب پر تھی. اور ان میں سے جو مسلمان تھا اس کا نام یہوذا ذکر کیا گیا ہے، اور جو کافر تھا اس کا نام قرطوش یا ترشوش کے نام سے کتابوں میں آ رہا ہے، اور یہ بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو یہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگور کے دو بڑے باغات دے دیے جو انگور کے باغات تھے، اور چاروں طرف اس کے کھجور کے درخت تھے، گویا چاروں طرف دور دور تک وہ باغ پھیلے ہوئے تھے، اور باڑھ لگی ہوئی تھی کھجوروں کی درختوں کی، اور کھجور کے درختوں پر بھی پھل آتا تھا، ادھر سے انگور بھی پھل دیتے تھے۔ پھر ان دونوں باغات کے درمیان کھیتیاں تھیں، ان کھیتیوں میں پیداوار ہوا کرتی تھی، اور عام طور سے جو باغات ہیں ایک سال پیداوار کم ہوتی ہے، ایک سال پیداوار کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت اور عنایت سے اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہر سال پیداوار پوری پوری ہوتی تھی، جتنی پیداوار دنیا میں ہو سکتی ہے وہ ساری پیداوار ہوتی تھی۔ لم تظلم منہ شیئاً، دونوں باغوں میں سے ہر باغ جو ہے وہ پوری پوری پیداوار دیتا تھا، اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، بیچ میں نہر بہ رہی تھی، اس کا پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں تھا، اور چونکہ باغ تھے، پیداوار تھی، اور یہ سب کچھ چیزیں تھیں، تو اس کے لیے پھر طرح طرح کے پھل تھے ہر چیز کے، طرح طرح کے پھل تھے ہر چیز کے، یعنی جو دنیاوی ساز و سامان ہے، سونا چاندی مویشی، یہ سارے ثمرات اس کو حاصل تھے، لیکن اس کی نظر انہی اسباب پر رہی، اور مسبب الاسباب کی طرف اس کی نظر نہ گئی، انہی اسباب میں وہ کھو گیا، اسی انہی باغات میں، انہی اپنے مال و دولت میں وہ کھو گیا، اور وہ اپنے اوپر فخر کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اور اپنے ساتھی سے یہ کہنے لگا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور تجھ سے زیادہ نفری والا ہوں، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں اور میرے پاس نفری کی عزت بھی زیادہ ہے۔ اور اسی کو صوفیہ نے بھی لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ دو بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک حب مال اور دوسرے حب جاہ۔ حب مال کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اس کی ساری سوچ جو ہے وہ پیسے کے گرد گھومتی رہے، اور اس مال ہی کو وہ سب کچھ سمجھے، اور دوسرا حب جاہ کہ وہ اپنی عزت کا طلبگار ہو، کہ میرے چاہنے والے کتنے ہیں، میرے خادم کتنے ہیں، میرے نوکر کتنے ہیں، میرے جوتے سیدھے کرنے والے کتنے ہیں۔ تو یہ حب جاہ کہلاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی آخرت کو خراب کر دیتی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ آدمی کے دین کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرا جاہ کی محبت۔ ما دئبانی جائعانی ارسلا علی غنم بی افسد لہا من دین المرء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو بیماریاں ہیں، ایک حب مال، دوسرا حب جاہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو حب مال میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بس پیسے کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس کی پوری زندگی پیسے کے گرد گھومتی ہے، بس پیسہ ہی اس کا مقصود بن جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے پیسوں میں اضافہ ہوتا رہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے۔ جتنا جتنا مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اتنے ہی اس کے تکبر بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری جو بیماری ہے وہ حب جاہ ہے، کہ آدمی یہ چاہے کہ میری جاہ ہو، میری عزت ہو، سب لوگ میری عزت کریں، میں بڑا آدمی بن جاؤں۔ ارے بھی تو بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, تو بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. انما المؤمنون اخوة, ایک آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سارے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ, انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو نگاہ بد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو نگاہ بد کا مطلب بری نگاہ سے دیکھا, ہمارے ہاں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہوت کی نگاہ سے دیکھا, یہی بد نگاہی کہلاتی ہے, بڑی بیماری ہے یہ بھی. لیکن فرمایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ تکبر کی نیت سے جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے, بد نگاہی ہے. ایک آدمی اوپر چڑھ کے سارے مسلمانوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے تو ظاہر ہے کہ یہ بد نگاہی ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے, یہ بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ دو بڑے گناہ ہیں, ایک حب مال اور دوسرا حب جا. اس کو یہی دو بیماریاں ہو گئیں. چنانچہ اس نے اپنے دوست سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے اور میرے پاس نفری کی عزت بھی زیادہ ہے. پیسہ بھی زیادہ اور میرے خادم اور میرے چاہنے والے اور میرے ہمدرد اور میری نفری کے لوگ بھی زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد اپنے باغ میں داخل ہوا تو باغ جناب طرح طرح کی نعمتیں اس میں تھیں. تو اس نے کہا کہ ما اظن الساعۃ قائمۃ, میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت قائم ہوگی, قیامتی کا انکار کر دیا. اور کہا اگر ہوگی بھی تو جس اللہ نے مجھے یہاں یہ چیزیں دے رکھی ہیں وہ اللہ مجھے وہاں بھی دے دے گا, اول تو قیامت آئے گی نہیں. اور اگر آ بھی گئی تو اور تم یہ کہتے ہو کہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں, تو اس نے کہا کہ اگر ساری چیزیں اللہ نے مجھے یہاں دی ہیں تو وہاں بھی دے گا مجھے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر میں اپنے پروردگار کے واپس پاس واپس گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں اس سے بہتر پلٹنے کی چیز پاؤں گا, وہاں جا کر مجھے اس سے زیادہ بہتر چیز ملے گی. اس کا جو دوست تھا اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہا قال له صاحبه, اس کے ساتھی نے اس سے کہا وهو يحاوره, اس سے باتیں کرتے ہوئے اکفرت بالذی خلقك من تراب, کہ کیا تو انکار کر رہا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے, ثم من نطفة, پھر منی سے پیدا کیا ہے, ثم سواک رجلا, پھر تجھے ایک مرد بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا ہے. انسان اصل میں پیدا ہوا ہے مٹی سے, جیسے کہ قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ مذکور ہے, اور پھر اسی مٹی سے یہ ساری پیداوار ہوتی ہیں, انہی پیداوار سے غذائیں تیار ہوتی ہیں, اور پھر انہی غذاؤں سے انسان کھاتا ہے تو منی پیدا ہوتی ہے. منی بدبودار گندا پانی, اسی سے اللہ سبحانہ و تعالی بچے کو پیدا فرما دیتے ہیں. پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا کہ خود اٹھ بھی نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا, خاموش چھوٹا سا بچہ. پھر جناب اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پرورش فرماتے ہیں, پرورش فرماتے ہیں, یہاں تک کہ ہٹا کٹا 20-30 سال کا نوجوان. تو اس کو اس آدمی نے کہا کہ تو انکار کر رہا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر منی سے پیدا کیا, اور پھر تجھے سیدھا مرد بنا دیا, سوا کا رجولا, پھر تجھے سیدھا کر دیا مرد کے طور پر, بالکل جناب جاندار اور جناب جوان, نوجوان جو ہر اعتبار سے طاقتور اور مضبوط. تو تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے. اور پھر اس مومن ساتھی نے کہا لیکنہ اللہ ربی, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں. اور مفسرین نے لکھا کہ لیکنہ اس میں الف آگے ہے اور اس میں بیچ میں انا محذوف ہے, انا کو کہ تخفیف کے ساتھ لیکن انا تھا تو یہ تھا لیکن انا اقول ہو اللہ ربی, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جب تو اس باغ میں داخل ہوا اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے تھا، ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنی چاہیے تھی. یہ جو نعمتیں تجھے ملی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے. اس لیے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو گویا اس مومن ساتھی نے اس کافر کو یا اس شخص کو جو دنیاوی اسباب میں مست تھا اور کھویا ہوا تھا، یہ نصیحت کی کہ تمہیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کے کو دیکھ کر تمہیں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب بھی آدمی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور یہ بھی مفسرین اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال و دولت کو، اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نظر بد سے بچانا چاہتا ہے، تباہی سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ جب بھی ان نعمتوں پر نظر پڑے تو فوراً کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا، ان کا اپنا گھر تھا، اب گھر کیا تھا، حویلی تھی بڑی زبردست قسم کی، اسی میں حدیث کی مجلس ہوا کرتی تھی، غلام تھے ان کے، کھڑے رہتے تھے، اور کوئی زیادہ شرارت کرتا تھا طالب علم اس کو تو کہتے تھے یا غلام خذ بیدی، اس کا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑ کے اس کو نکال دیا جاتا تھا. تو وہ جو زبردست حویلی تھی، جو مدرسہ بھی تھا، ان کا مکان بھی تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو یہ کہتے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو نظر بد سے حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ آدمی اپنی نعمتوں کو دیکھ کے یہ کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور صرف اپنی نعمتوں کو دیکھ کر ہی نہیں بلکہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر. ایک آدمی بہترین قرآن پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر اس کو نہ لگ جائے، آپ کو فوراً کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک آدمی کی کوئی چیز پسند آئی، ایک طالب علم کی یا استاد کی کوئی بات آپ کو بہت پسند آئی، آپ کو کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ نعمت محفوظ رہے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو آتا ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ طاقت کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہاں بھی اس آدمی نے، مومن ساتھی نے اپنے اس دوسرے دوست سے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے پیسے کے اعتبار سے بھی کم ہوں اور اولاد کے اعتبار سے بھی کم ہوں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. کہاں عطا کر دے؟ دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے اللہ تعالی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے ایمان والوں کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دے دے تیرے باغ سے بہتر. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اس باغ کے اوپر آسمان سے مصیبت بھیج دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ باغ میدان ہو جائے چٹیل. صعید کے معنی میدان، اور زلقہ چٹیل کہ جس میں کوئی پیداوار نہ ہو. او یصبح ماؤها غورا یا اس کا پانی نیچے اتر جائے, غور غار یغور زمین میں اتر جانا, فلن تستطيع له طلبا تو اس کو تلاش بھی نہ کر سکے. بسا اوقات پانی اتنے نیچے اتر جاتا ہے, اتنا نیچے اتر جاتا ہے کہ ٹیوب ویل سے بھی نہیں نکالا جاتا, نہیں نکالا جا سکتا, کھودتے رہتے ہیں پانی اور نیچے چلا جاتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے, جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیتے رہتے ہیں. تو ہر قسم کے حالات اچھے اور برے اس دنیا میں پیش آتے ہیں. تو اس مومن ساتھی نے اپنے کافر دوست سے کہا کہ دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے اور یہ پورا باغ ختم ہو جائے, چٹیل میدان بن جائے. یہ آسمان سے مصیبت نازل نہ بھی ہو لیکن جس پانی سے یہ ساری پیداوار ہو رہی ہے یہی زمین کے اندر اتر جائے, اور جب پانی نہیں ہوگا خشک سالی ہوگی تو یہی ہرے بھرا باغ ہری بھری کھیتی ختم ہو کے رہ جائے گی. اس لیے ان باغات پر ناز نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب تھا اس کا کہ ان باغات پہ ناز نہ کرو بلکہ رجوع کرو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف, اس کا شکر ادا کرو. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, پھر اس کے ثمرات کو گھیر لیا گیا. یہ ثمر جو ہے, یا اس کو قرآن ثمر بھی پڑھا ثمر بھی پڑھا, تو ثمر کے معنی پھل کے بھی ہوتے ہیں اور ثمر جو ہے وہ پھل کہتے ہیں دوسرے معنی میں, کہ یعنی ثمرات. جیسے آپ کہتے ہیں علم کے ثمرات بڑے ہیں, اس مدرسے کی بڑی ثمرات ہیں, بھائی میں نے تجارت کی ماشاءاللہ بڑا پھل ملا, تو تجارت کی پھل ملا تو تجارت کے پھل نہیں, یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ جو جوتوں کی دکان تھی اس سے پھل نکلنے لگے, بلکہ وہاں جو پھل مراد ہوتا ہے وہ نتیجہ مراد ہوتا ہے, یعنی مال و دولت. اسی لیے کان لہو ثمر اور کان لہو ثمر دونوں قراتیں ہیں, اور ثمر ہو تو معنی پھل جو پیداوار سے ہو رہا ہے, اور ثمر ہو تو وہ پھل جو کہ نتیجے کے میں آتا ہے, اور یہاں بھی ثمر دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو جتنے اس کے ثمرات تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو پھل اس کو عطا کیے گئے تھے ان سب چیزوں کے, وہ سب گھیرے میں آ گئے. اور اللہ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یار یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور دھیرے 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 آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر ایک جگہ میں پہنچ کے ایسی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. قرآن مجید نے ایک جگہ میں نقشہ کھینچا کہ قد مکر الذین من قبلہم فأت اللہ بنیانہم من القواعد, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بڑا مکر کیا تو اللہ تعالی ان کی بنیادوں کے نیچے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ پہنچ گئے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا. فخر علیہم السقف من فوقہم, اوپر سے چھت گر گئی. فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, اور عذاب ان کے پاس آ گیا اس حیثیت سے کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا, جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. ایسی جگہ سے مصیبت آ جاتی ہے, اعزن اللہ من ذلک, ایسی جگہ سے مصیبت آ جاتی ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے. تو یہاں اللہ تعالی کی ناشکری کی وجہ سے احیط بثمرہ, اس کے جو ثمرات تھے سارے گھیرے میں آ گئے. فاصبح یقلب کفیہ, تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا, وہ اپنے دونوں ہاتھ پلٹنے لگا. ہمارے مترجمین نے دونوں ترجمے کیے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا. یقلب کفیہ, آدمی جب بہت پریشان ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ ملتا ہے کہ سب کچھ نکل گیا, اللہ بنا میں رکھے. اور ایک یقلب کفیہ اس طرح بھی ہوتا ہے, آدمی کیا ہوا بھائی, کیا مطلب سب کچھ لٹ گیا. تو فاصبح یقلب کفیہ, تو وہ اپنے دونوں ہتھیلیاں ملنے لگا, اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پلٹنے لگا، یعنی دونوں مفہوم اس میں آتے ہیں. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، تو وہ ہو گیا اپنے ہاتھوں کو، حضرت معتقد اسوانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہاتھ ملتے رہ گیا، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا پھر صبح کو رہ گیا ہاتھ نچاتا، صبح کو رہ گیا ہاتھ نچاتا، جیسا آدمی کہتا کیا کروں کیا کروں کیا کروں، یہ ہاتھ نچانا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ اکبر، ہاتھ ملتا رہ گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ ملتا رہ گیا. فاصبح یقلب کفی، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ترجمہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت، ہمیں تو ترجمہ کرتے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کس لفظ کا ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، معاف فرمائے. اچھا جی، فاصبح یقلب کفیہ، تو اس کے جو ثمرات تھے سب گھیرے میں آ گئے، اور وہ اپنے ہاتھ پلٹنے لگا جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا. وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر. خاویت علی عروشہا، وہ گرا ہوا تھا اپنی ٹٹیوں پر. یہ عروش جمع عرش کی ہے، اور یہ جو انگور کے باغات ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میں گیا تھا تو افغانستان کی طرف، تو وہاں انگور کے باغ دیکھا تھا، تو اس میں اوپر جو ہے وہ کچھ وہ بنا دیتے ہیں بانس، بانس وانس لگا کر اس کے اوپر بیل چڑھاتے ہیں. تو انگور کے باغات کو پھل حاصل کرنے کے لیے وہ جو اوپر بانس بناتے ہیں پھر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں ٹٹیاں. ایک پنجابی کا لفظ ہے یہ، وہ کسی اور معنی میں وہ تو بہت گندے معنی میں ہے، لیکن ہندی میں اور اردو میں یہ چھتریوں کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها، تو وہ جو باغ تھا وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر. اور عروش عرش کی جمع، اس کے معنی چھت کے بھی آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغ کی پہلے چھت گری، اور چھت گرنے کے بعد جو ادھر ادھر کے درخت تھے اور دیواریں تھیں وہ بھی ان چھتوں کے اوپر آ کے گر پڑی. وہی خاویت علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہتا تھا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. جب یہ ساری مصیبت آ گئی، باغ تباہ ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. مفسرین نے لکھا کہ اس کے باوجود وہ مومن نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کرتا، تو صرف اس لیے تاکہ اس کا باغ بچ جاتا. یعنی اب جو بھی وہ شرک نہ کرنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی صرف اپنے باغ کو بچانے کے لیے، آخرت یا جنت یا دوزخ پھر بھی اس کے سامنے نہیں ہے، اس لیے لم اشرک بربی احدا سے بھی اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ اسلام تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے دنیا بھی اچھی کرنی چاہیے، لیکن اصل مقصود تو آخرت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله، اور اس آدمی کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکیں. وما كان منتصرا، اور وہ خود بھی اپنا انتقام لے نہیں سکتا تھا، وہ بھی انتقام لینے والا نہیں تھا. دیکھیے شروع میں وہ کیا کہہ رہا تھا، اعز نفرا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. جب اتراتا تھا تو کہتا تھا میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں اور میری نفری بھی زیادہ ہے، نفری کے اعتبار سے بھی میری عزت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب مصیبت آئی باغ تباہ ہوا تو جتنے لوگ تھے ان میں سے کوئی مدد کے قابل نہیں تھا، کوئی اس کے لیے جماعت نہیں تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے وہ صرف اپنے مقصد کے لیے ہوتے ہیں، مقصد ہو ان کو مل رہا ہے تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں، اور اگر ان کا مقصد ختم ہو جائے تو کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ کہاں تو وہی کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، لیکن جب مصیبت آئی باغ تباہ ہوا اور وہ خود ہلاک و برباد ہوا تو ولم تکن له فئۃ ینصرونه من دون اللہ، اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے. وما کان منتصرا، اور خود بھی وہ بدلہ نہیں لینے والا تھا، خود بھی بدلہ نہیں لے، کس سے بدلہ لیتا، کس سے بدلہ لے سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسی جگہ میں دوستی صرف اللہ کے لیے ہے جو برحق ہے. دوستی اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اگر مدد لینی ہے تو اللہ تعالی سے کرو، اقتدار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. اور اسی لیے اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا، ہنالک الولایۃ للہ الحق اور ہنالک الولایۃ للہ الحق. اگر ولایت ہو تو اس کے معنی تو اقتدار کے ہیں، اور ولایت ہو اس کے معنی اقتدار کے بھی ہیں، سلطنت کے بھی ہیں، اختیار کے بھی ہیں، مدد کے بھی ہیں اور محبت کے بھی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ولی ہے، تو ولی کہتے ہیں مددگار کو، ولی کہتے ہیں دوست کو بھی، ولی کہتے ہیں محبوب کو بھی، ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں. تو وہ سارے معنی یہاں بن سکتے ہیں، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو مدد صرف اللہ کے لیے ہے جو برحق ہے، یہاں تو اقتدار صرف اللہ کا ہے جو برحق ہے. اور یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں تو قاری نہیں ہوں، قاری صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اور بھی یہاں ماشاء اللہ قرآن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہنالک کا کو ہنالک پر وقف بھی کیا گیا ہے، وما کان منتصرا ہنالک. تو اگر ہنالک ہو تو صورت میں یہ ہنالک پیچھے کے ساتھ متعلق ہوگا کہ نہ اللہ کے سوا کچھ لوگ تھے جو اس کی مدد کر سکے، اور نہ وہاں کوئی اس کی، نہ وہاں وہ خود اپنا انتقام لے سکتا تھا. اور ہنالک الولایۃ للہ الحق اگر پڑھا جائے تو یہ ہنالک کا تعلق آگے سے ہوگا، پھر اس کو ولایت بھی پڑھا گیا قرات میں اور ولایت بھی پڑھا گیا، اور حق جو ہے للہ الحق بھی پڑھا گیا اور للہ الحق بھی پڑھا گیا. تو اگر للہ الحق ہو تو یہ حق جو ہے یہ ولایت کی صفت ہوگی، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ برحق محبت صرف اللہ کے لیے ہے، برحق محبت صرف اللہ کے لیے، برحق مدد صرف اللہ کی ہے. اور اگر ہنالک الولایۃ للہ الحق ہو تو صورت میں مدد اس اللہ کی ہے جو برحق ہے. ہو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے اور اسی کا انجام سب سے بہتر ہے. یہ تو ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ. اب یہ تو بات صاف ہو گئی کہ یہ دو ساتھی تھے، ان میں سے ایک کا باغ تھا اور دوسرا پیسے اور نفری کے اعتبار سے کم تھا. یہ جو باغ والا تھا اس نے تکبر کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا سو ہوا جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. اب یہ دوست تھے یا بھائی تھے تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ دونوں دوست تھے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے کہ یہ دو بھائی تھے، یہ دو بھائی تھے. اور یہ جو دو بھائی تھے تو ان کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ 8,000 دینار اس نے چھوڑے، 8,000 دینار اس نے چھوڑے، تو 4,000 دینار ایک بھائی کو ملے، 4,000 دینار دوسرے بھائی کو ملے. اور ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، اور سونے کی اشرفی 4,000 اشرفیاں سونے کی، آپ اندازہ کرو کہ کتنی قیمتی ہوں گی. تو اس نے اپنا باغ خریدا زبردست قسم کا 1,000 اشرفیوں سے. تو یہ جو مومن بھائی تھا تو اس نے وہ 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور یہ کہا کہ اے پروردگار میرے لیے آپ جنت میں باغ بنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد اس نے 1000 دینار سے اپنا مکان تعمیر کیا، اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور کہا کہ اے پروردگار آپ میرے لیے جنت میں محل بنا دیجئے، مکان بنا دیجئے۔ پھر اس نے، یہ جو پہلا تھا، اس نے 1000 دینار شادی پہ خرچ کیے اور زبردست شادی کی، اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور کہا پروردگار میری جنت کی حوروں سے شادی کروا دیجئے گا۔ پھر اس نے اپنے خادموں کے لیے اور نوکروں کے لیے 1000 دینار خرچ کیے، اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور کہا کہ پروردگار ولدان مخلدون، ان ولدان مخلدون کے لیے میں 1000 دینار دے رہا ہوں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ لڑکے ہوں گے جو خدمت کریں گے جنتیوں کی۔ اب ہوا یہ کہ جس آدمی نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، بعد میں اس کو کچھ پریشانی کھڑی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، بعد میں اس کو پریشانی ہوئی، تو یہ پریشان ہو کر گیا اپنے مالدار بھائی کے پاس اور جا کر اس سے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ تعاون کرو، یہ مسئلہ میرا پیش آ گیا ہے تو اس میں تم میری مدد کرو۔ اس پر اس نے تکبر کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ تو نے کہاں یہ خرچ کر دیے آخرت کے لیے، کون سی آخرت، ما اظن الساعۃ قائمۃ، میں قیامت کو خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر وہ ساری گفتگو ہوئی جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کیا کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، محاورہ، گفتگو یہاں ہوئی۔ اور یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے فوراً ایک بات ذہن میں آئی، میں نے سوچا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، تفصیل میں تو میں نے نہیں دیکھی لیکن حدیث شریف سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو نیک بھائی تھا اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، لیکن بعد میں ایسی پریشانی کھڑی ہوئی کہ اس کو اپنے اس دوسرے بھائی کے پاس جانا پڑا اور اسے مدد مانگنی پڑی۔ چونکہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بڑا معتدل دین ہے، کنتم خیر امتن امتن اخرجت للناس اور جعلناکم امتن وسطا، ہم نے اعتدال والی امت بنایا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت کی کہ کبھی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنا، بہترین صدقہ وہ ہے جو مالدار رہ کر کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو پھر ان کافروں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس تمہیں جانا پڑے اور جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، اور یہ ہاتھ پھیلانا بہت بدترین چیز ہے۔ اور یہ صرف حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گلے کی طرف بالکل بند بھی نہ کر دیجئے، باندھ بھی نہ دیجئے کہ آپ کوئی پیسے ہی خرچ نہ کریں۔ ولا تبسطھا کل البسط، لیکن ہاتھ پورے طریقے سے پھیلا بھی نہ دیجئے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ فتقعد ملوما محسورا، تو آپ بیٹھ جائیں گے اس طریقے سے کہ آپ کو ملامت کی جائے گی اور آپ کو تنگی ہوگی۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا، جو تفسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے لباس کا سوال کیا، قمیص کا، تو آپ نے اپنی قمیص اتار کر اس کو دے دی اور آپ کے پاس کچھ اور نہیں تھا، چنانچہ نماز کے لیے بھی جانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ صرف نیچے کا اظہار تو تھا لیکن اوپر کوئی چادر ایسی نہیں تھی کہ جس سے اوپر کا جسم مبارک آپ چھپا سکے۔ آیت نازل ہو گئی کہ اتنا خرچ نہ کیجئے۔ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. تو یہ جو ہماری شریعت اسلامیہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم کہیں دوسروں کے محتاج نہ ہو جائے، اور دوسروں کی طرف یعنی مخلوق کا محتاج ہونا یہ بہت بری بات ہے. ہمیشہ محتاج ہونا چاہیے کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دو چار پیسے اپنے پاس رکھو تاکہ کسی مالدار کے ہاتھ طرف دیکھنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. مشکاۃ شریف میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ وہ پیسے تھے ان کے پاس دراہم اور دنانیر، اور وہ ان کے اس ہاتھ میں بھی تھے اس ہاتھ میں بھی تھے، اور وہ اس طریقے سے کر رہے تھے، اور فرمایا کہ لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. فرمایا کہ یہ پیسے ہمارے پاس ہیں تو الحمدللہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ پیسے نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، یہ بادشاہ ہمیں اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے. اگر آپ کے پاس آرام سے روٹی کھانے کی ہے جی، مہینے کا ساز و سامان ہے، امید ہے کہ آپ کسی مالدار کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو، گھر میں فقر و فاقہ ہو، بیوی بچوں کو پریشانی ہو، تو آدمی اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے پناہ میں رکھے پناہ میں رکھے مجبور ہو جاتا ہے دوسروں کے دروازے پر جانا، اور دوسروں کے دروازے پر جائے گا پتہ نہیں دوسرا کیسا ہے، مومن ہے یا فاسق ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، آپ کو دے گا یا نہیں دے گا، ذلیل کرے گا یا کیا کرے گا. اعزنا اللہ من ذلک. تو اگر آدمی مانگے تو صرف کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. مخلوق سے کسی حال میں نہیں مانگنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی حالت ایسی پیدا نہ ہو کہ مخلوق کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے. اس لیے ہماری شریعت اسلامیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مالدار رہ کر کرے. اتنا پیسہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا، کھانے پینے کا بچاؤ کر سکے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. بہرحال یہ مثال بیان کی گئی، ترجمہ دوبارہ ایک مرتبہ ہم کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آپ ان لوگوں کے لیے مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی کہ جن میں ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے انگوروں کے، اور ہم نے ان کو گھیر دیا تھا کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور دونوں باغات کے درمیان ہم نے کاشت کی جگہ رکھی تھی، کھیتی رکھا بنائی تھی. دونوں باغوں میں سے ہر باغ اپنی پیداوار دیتا تھا اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، اور ہم نے دونوں باغات کے درمیان نہر جاری کر دی تھی، اور اس کے لیے ہر طرح کے ثمرات تھے. تو وہ اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، اور زیادہ عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے. پھر وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا، اور حال یہ تھا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جان پر ظلم کیا کر رہا تھا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھا کہ ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو غیر محل میں رکھنا. یہ اللہ تعالی نے نعمت دی تھی تو اس نعمت پر تو شکر کرنا چاہیے تھا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس نے ظلم یہ کیا کہ کفر شروع کر دیا، اگر یہ شکر کر دیتا تو نعمتیں بچ جاتی، لیکن اس نے ناشکری کی، اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. تو یہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کے پاس واپس پہنچایا گیا تو میں اس باغ سے بہتر باغ پاؤں گا وہاں پہنچ کر. اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو کفر کر رہا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، وہ اللہ ہی ہے جو میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو یہ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں پیسے کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے اور اس باغ کے اوپر آسمان سے مصیبت بھیج دے اور یہ باغ چٹیل میدان بن جائے، یا اس باغ کا پانی نیچے اتر جائے اور تو تلاش کر کے بھی اس پانی کو نہ لا سکے۔ پھر اس کے تمام ثمرات کو گھیرے میں لے لیا گیا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس مال و دولت پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ باغ اپنی چھتریوں کے اوپر گرا ہوا تھا، اور یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ یہاں سارا اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے، اسی کی طرف سے انجام، اسی کا انجام سب سے بہتر ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله۔ يا الله يا ارحم الراحمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔